الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی آج یوم آزادی ہے اور تقریباً 80 سال پہلے ہمارا یہ ملک دشمنوں سے آزاد ہوا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس ملک میں بسنے والے سبھی قوموں نے حصہ لیا، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اور بالخصوص مسلمانوں نے، اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ ہم ان قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تقریباً 200 سال تک قربانیاں پیش کی، پھر یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا اور آج کی وہ 15 اگست کی تاریخ تھی۔ جب آزادی کا دن آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ غلامی کبھی بھی کہیں بھی پسند نہیں کی گئی، خصوصاً اسلام میں غلامی کبھی پسند نہیں کی گئی۔ اسی لیے جنگوں میں جتنے مرد قید ہوئے، عورتیں قید ہوئیں، وہ غلام اور باندی بنائے گئے، وہ خود بخود غلام تھے اور باندی تھے، لیکن اسلام نے غلامی سے چھڑانے کے لیے فرمایا کہ کوئی بھول کر غلطی سے قتل کر دے تو غلام آزاد کرے، قسم کھا کر توڑ دے غلام آزاد کرے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے غلام آزاد کرے۔ اس طرح سے اللہ نے غلاموں کو آزاد کرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی اتنی فضیلتیں سنائی کہ حضرات صحابہ کرام اور بعد میں تابعین، سینکڑوں غلام ایک ایک وقت میں آزاد کرتے تھے۔ اور اتنے غلام اور باندی آزاد کیے گئے کہ بہت قلیل عرصے میں، 100-200 سال کے عرصے میں سب کے سب آزاد ہو گئے۔ آج کوئی غلام باقی نہیں ہے، کوئی باندی باقی نہیں ہے، سب کے سب آزاد کر دیے گئے اور یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا۔ غلام اور باندی کے تعلق سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ مسائل یہاں موجود نہیں ہیں اور دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ تو ایک طرح سے جو غلامی کی زندگی ہو گئی تھی، انگریز اپنے آپ کو آقا کہلوائے اور ساری قوموں کو غلام بنا لیا۔ 1601 عیسوی میں ہندوستان آئے، کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارت شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کلکتہ پر قبضہ کیا، پھر جنوبی ہند، جہاں ہم رہتے ہیں، جنوبی ہند پر ایک ایک صوبہ پر قبضہ کیے، اور کلکتہ کے بعد، جنوبی ہند کے بعد دہلی راجدھانی پر قبضہ کیا اور پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کا راج تھا، اور یورپ سے اتنے پادری عیسائی بلائے گئے جو مسلمانوں کو خاص طور پر عیسائی بنانے کی کوشش شروع کر دیے۔ ہزاروں مسلمان اور دوسری قوم کے لوگ عیسائی بنا دیے گئے، کئی کئی پادری میدان میں آئے اور اتنا ورغلانا اور بہکانا شروع کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان میں عیسائیت ایک زبردست اور دوسرا بڑا مذہب ہو کر ابھر کر آیا۔ تو یہ ہے، یعنی اوروں کا مذہب ختم کر دینا، خصوصاً اسلام کو ختم کر دینا اور مذہب عیسائیت کو رواج دینا، یہ ان کا ایک مشن رہا، ان کا ایک کام رہا۔ سب سے پہلے 1757 یعنی 1750 پر 7 عیسوی کو نواب سراج الدولہ بنگال میں میدان میں آتے ہیں اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت عظیم شخصیت اور زبردست نیک شخص ہوتا ہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتا ہے، اور قریب تھا کہ مقابلہ کر کے جیت حاصل ہو جاتی اور اس سے فتح نصیب ہوتی، لیکن خود اسی کے لوگوں نے غداری کی، اور ان میں جو سر فہرست نام ہے وہ میر جعفر کا ہے۔ اس نے غداری کی اور خود نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ نواب سراج الدولہ سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو 1757 عیسوی کو نواب سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں سے لڑتے ہیں اور اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 1757 کے بعد ادھر سلطان ٹیپو سلطان جن کا نام فتح علی خان ہے، وہ میدان میں آتے ہیں، ایک نہیں چار جنگیں لڑتے ہیں اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن چوتھی جنگ میں انہیں پھر اپنوں کی غداری سے شکست ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، معمولی انسان نہیں تھے، پوری زندگی میں ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوئی۔ انہوں نے سری رنگا پٹن میں مسجد بنائی، 2 سال تعمیر میں لگے اور اس کا نام مسجد اعلی رکھا، مسجد اقصی کے وزن پر مسجد اعلی رکھا، اور بہت شاندار مسجد بنوائی۔ اور جب مسجد تیار ہوئی تو ایک ایسا دروازہ بنایا، چھپا ہوا اور خفیہ دروازہ، کہ بادشاہ سلطان ٹیپو وقت پر، یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی تو سیدھے وہ مسجد میں اس دروازہ سے داخل ہو جاتا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بادشاہ نے، ٹیپو سلطان نے یہ دروازہ خفیہ اس لیے بنایا کہ اگر وہ مسجد میں داخل ہوگا، لوگ اسے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے اور تعظیم کریں گے۔ بادشاہ کو یہ تعظیم پسند نہیں تھی، وہ تھا تو بادشاہ، شیر میسور لقب ہوا، لیکن اگر اس کو شیر ہندوستان کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ وہ صرف شیر میسور نہیں تھا، پورے ہندوستان کا شیر تھا، اور اتنا نیک اور اتنا عظیم بادشاہ تھا کہ جب مسجد تیار ہو گئی اور عید کے دن فجر کی نماز میں اس کا افتتاح رکھا، مسجد بھر گئی اور جب جماعت کا وقت ہوا تو اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ وہ شخص امامت کرائے، نماز پڑھائے، جس کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ مسجد میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، دوسرے بہت سارے دیندار بھی تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب دیکھا سلطان ٹیپو نے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھا، کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، کوئی میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس نے نماز فجر پڑھائی اور مسجد اعلی کا افتتاح ہوا۔ اتنا حیادار انسان تھا کہ حمام میں وہ جب نہاتا تھا تو کوئی کپڑا بدن سے نکالتا نہیں تھا، کپڑے کے ساتھ نہاتا تھا، ایسا شرمیلا با حیا اور حیادار انسان تھا۔ اس کی کوئی نماز قضا تو کیا ہوتی، نوافل کا، تہجد کا پابند تھا، اللہ کے حضور رونے والا، گڑ گڑانے والا تھا۔ 4 مئی 1790 4 مئی کو اس کی شہادت ہوتی ہے، اور اپنے لوگ غداری کرتے ہیں، شہادت ہوتی ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے لارڈ ہارس نامی ایک انگریز آتا ہے، اس کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ شہید ہو کر بھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن جسم گرم کا گرم رہتا ہے۔ یہ جو خون تھا، یہ خون خون حلال تھا، حق کا خون تھا، جو بہت جلدی ٹھنڈا نہیں ہوا، بڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہوا۔ تو لارڈ ہارس کھڑے ہو کر کہتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. جب تک ٹیپو سلطان شہید زندہ تھا کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو ہمارا کہے, لیکن اس کی شہادت کے بعد کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. سلطان ٹیپو رحمہ اللہ 4 مئی 1799 1799 کو ان کی شہادت ہوتی ہے. انگریزوں سے جو مقابلہ کرنے والی بہت بڑی طاقت تھی وہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ننگ ملت ننگ قوم ننگ وطن, جعفر از بنگال صادق از وطن, ننگ ملت ننگ قوم ننگ وطن. کہ جعفر بنگال میں اور دکن میں صادق, یہ دین کے لیے باعث شرم ہے, ملت اور قوم کے لیے بھی باعث شرم ہے. کہ ان کا نام جب آتا ہے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. انہوں نے غداری کی, لیکن غداری کا بھی صلہ اسی وقت مل گیا اور وہ اپنے کردار کو اپنے انجام کو برے انجام کو پہنچے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب ہر طرف سے دشمن قوم میں گھر گئے تو ان کے ایک غلام نے ایک وزیر نے کہا کہ آپ انگریز کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, تمہاری جان کی بخشش ہو جائے گی, جان بخش دی جائے گی. اس وقت سلطان ٹیپو نے جو جملہ کہا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. کچھ دیر پہلے شہادت سے سلطان ٹیپو نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ کہا اور کچھ دیر میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے. وہ ایسے جو فوٹو ہے ویسے نہیں تھے, ان کی مسنون داڑھی تھی, نہایت نیک بادشاہ تھے اور اللہ والے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم کام لیا. مرنے کے بعد شہادت کے بعد ان کی تاریخ نکالی گئی تو تاریخ نکلی بوجہ دین محمدی شہید شد, یعنی دین محمدی کو زندہ کرنے کے لیے شہید ہو گئے. بوجہ دین محمدی شہید شد, دین محمدی کی خاطر شہید ہو گئے. یہ ان کی تاریخ وفات ہے. سلطان ٹیپو کے بعد کوئی زبردست طاقت نہیں تھی. ادھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ صادر کیا جو دہلی کے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند اکبر تھے. اور ہندوستان میں, ہندوستان سے مراد اب کا ہندوستان نہیں, جس میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھی بہت سے ملک آتے ہیں جو آج ٹکڑے ہو کر الگ الگ بنے ہوئے ہیں, پورے غیر منقسمہ ہندوستان میں جو بھی حدیث پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے اس کی سند شاہ عبدالعزیز سے ہو کر ہی اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے. پورے ہندوستان میں علم حدیث جو بھی پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو اس کی سند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہے, پھر حضرت شاہ ولی اللہ تک, پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدینہ منورہ جاتے ہیں. علامہ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ سے پڑھ کر آتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ وہاں سے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے. وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان اب دار الاسلام نہیں, دار الحرب اور دار الکفر ہو چکا ہے. دار الحرب اور دار الکفر ہو چکا ہے اور جہاد فرض ہو چکا ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں، پھر ان کا فتویٰ سامنے آتا ہے منظر عام پر، تو ہر طرف سے مسلمان تیاری کرتے ہیں، اور ادھر انہی کے رشتے دار سید احمد شہید رحمہ اللہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، مولانا عبد الحی بڑھانوی رحمہ اللہ، یہ سب کھڑے ہوتے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی آڑ میں درمیان میں سکھ آتے ہیں، وہ انگریزوں سے اندر ملتے ہیں، تو سید احمد شہید رحمہ اللہ سب سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سکھوں کا مقابلہ کیا جائے، وہ سکھوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور بہت دور تک فتح کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی اپنے لوگ غداری کرتے ہیں اور ان کو کھانا میں زہر ملا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی شہادت ہوتی ہے، اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ شہید ہوتے ہیں اور ہزاروں عوام اور علماء شہید ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم تاریخ ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی، یہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں یہ آگے آگے رہے، یہاں تک کہ 1757 میں نواب سراج الدولہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ٹھیک 100 سال کے بعد 1857 میں ادھر علماء دیوبند کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو امیر المومنین بنایا جاتا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت ضامن حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، ایسے سینکڑوں ہزاروں علماء جمع ہوتے ہیں اور شاملی کے میدان میں زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ یہ 1857 کی 100 سال کے بعد یہ لڑائی ہوتی ہے، انگریزوں کو زبردست شکست نصیب ہوتی ہے اور ہار جاتے ہیں، علماء کرام کی جماعت مضبوط ہوتی ہے، وہاں جب بیعت کی بات ہوتی ہے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم انگریزوں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھلا بتاؤ کیا بدر کے صحابہ سے بھی ہماری تعداد کم ہے، جو صرف 313 تھے؟ تو اب لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی غداری ہوتی ہے اور جنگ جیت کر پھر ہار جاتے ہیں۔ حضرت حافظ ضامن شہید ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے شہید ہوتے ہیں، پھر منظم اور باضابطہ لڑائی انگریز سے ہو نہیں پاتی ہے، مختلف ٹکڑیوں میں جماعتوں میں جماعتیں بنتی ہیں اور ہر طرف سے بغاوت شروع ہوتی ہے، اس کو انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا، جبکہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے والے تھے، وہ باغی تھے، وہ یہاں آ کر جابر و ظالم تھے، انہوں نے زبردستی انہوں نے حکومت گرائی، اور جو آخری بادشاہ ظفر تھے مغلیہ خاندان کے، انہیں رنگون لے کر گئے، وہاں قید کر دیے، برما میں رنگون لے کر گئے اور وہیں ان کے بیٹوں کو شہید کیا، خاندان والوں کو شہید کیا، ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا، جب انہوں نے کھول کر دیکھا کوئی روٹی نہیں تھی، بیٹوں کا سر تھا، اپنے ہی بیٹوں کا سر تھا، اب پھر ان کا انتقال ہوتا ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، یعنی اپنی زمین میں دو گز ٹکڑا نہیں ملا دفن ہونے کے لیے، میں اجنبی جگہ آ کر دفن ہو رہا ہوں، اسی حسرت کے ساتھ ان کا انتقال ہوتا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کرتے ہیں۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کراچی تک کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں عوام کی اور علماء کی لاش نہ لٹکتی ہو، کہ 16,000 علماء کو یا 40,000 علماء کو شہید کر کے انہیں پھانسی پر لٹکاتے ہیں اور سولی پر سولی اور پھانسی دیتے ہیں، عوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسے بڑے بڑے مالدار جو ایک ایک گاؤں کے مالک تھے ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں نے معمولی خون نہیں بہایا، ایسا ظلم و ستم کیا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے علماء اکابر میدان میں آئے، اور بہت سارے وہ تھے جو انڈمان بھیجے گئے، وہاں قید کیے گئے، انڈمان کی قید کو کالا پانی کا قید اور کالا پانی کی سزا کہتے ہیں، کالا پانی کا نام دے کر کہ ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور انڈمان ہے، وہاں ان کو رکھا گیا۔ 7 جیلیں تھیں، ہم نے بھی وہ جیلیں دیکھی ہیں، اب 3 جیلیں باقی ہیں، ایک ایک جیل کے اندر 10-20 کمرے ہیں، ان کے اندر علماء کو رکھا گیا اور اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ اس کی حد نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، پھانسی کی سزا سنانے کے بعد انگریز آیا، چھپ کر کے دیکھا، دیکھتے ہیں کہ کس قدر روتے ہوئے ہوں گے، بل بلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ صبح کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن جا کر دیکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ سب کے چہروں پر خوشی ہے، سب کے چہروں پر خوشی ہے، جا کر پوچھتا ہے کیا آپ لوگوں کو موت سے ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں؟ وہ کہتے ہیں موت کا ڈر کیا چیز ہے، کل صبح کو شہادت ہوگی، حوض کوثر پر اپنے نبی سے جا کر ملیں گے، اپنے پیارے آقا سے ملاقات ہوگی، موت کیا چیز ہے، موت سے کوئی ڈر نہیں۔ انگریز کہتا ہے جس موت سے ساری دنیا ڈرتی ہے اسے تم گلے لگانے کے لیے تیار ہو، چلو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشقت کے ساتھ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ جعفر تھانے سری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہائے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، ہائے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، موت کو شہادت کو رہائی سے تعبیر کرتے ہیں کہ شہادت ہوتی تو رہائی ہوتی، اسی قید کے زمانے میں، جیل میں رہنے کے زمانے میں جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ کو خط آتا ہے اور خط میں لکھتے ہیں آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے فلاں تاریخ کو آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ زندہ باپ کی یتیم بیٹی کی شادی ہے، زندہ باپ کی یتیم بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اللہ اکبر، کیسا جگر تھا، کیسا حوصلہ تھا، کیسی ہمت تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آزاد ان کے نام کا جز بن گیا، آزادی کے لیے لڑے ہیں۔ وہ بنگال سے نکالے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، یو پی میں داخلہ بند کر دیا گیا، مجبور ہو کر بہار کے ایک گاؤں میں پہنچے، ایک گھر میں ٹھہرے تو گھر کو لاک کر دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، باہر نہیں آ سکتے۔ ایک نہیں کئی بار جیل گئے۔ ان کے اہلیہ کی طبیعت سخت علیل تھی، لیکن باہمت خاتون تھی، بہت حوصلہ مند خاتون تھی، خط لکھتی تو کبھی بھی اپنی طبیعت کے بارے میں نہیں لکھتی، اور اپنی طبیعت کے تعلق سے کوئی بات نہیں لکھتی کہ پریشان ہو جائیں گے، ہمیشہ خیریت کی بات لکھتی۔ جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ سخت علیل ہیں، جیل میں ڈالے گئے، اور اسی زمانے میں ان کی اہلیہ زلیخا بیگم کی وفات ہو گئی، جن سے انہیں بڑی محبت تھی، انہوں نے ان کا بڑا تعاون کیا، بڑا ساتھ دیا تھا۔ جیل سے رہا ہوتے ہیں، سیدھے اپنی اہلیہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ عبد الرزاق ملیح آبادی کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اہلیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر بے زارو قطار رو رہے تھے، یعنی آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری تھے۔ انہوں نے دعائے مغفرت کی، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، پھر وہ اپنے گھر آئے، پھر ہندوستان کی آزادی میں لگ گئے، اور اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دی اور اپنی کوشش تیز کر دی۔ اسی طرح حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی میں حصہ لیتے ہیں، ان سے پہلے ان کے استاذ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حصہ لیتے ہیں، اور وہ عظیم الشان قربانی پیش کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں ریشمی رومال تحریک کے نام سے۔ چند سال پہلے ہمارے ہندوستانی گورنمنٹ نے ریشمی رومال تحریک کے نام سے باقاعدہ استام چھاپا ہے۔ ریشمی رومال تحریک، یہاں سے رومال، ریشمی رومال بھیجتے ہیں، اسی رومال میں بادشاہوں کو، ترکی بادشاہوں کو، دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں کہ دیکھنے میں آدمی سمجھے کہ پھول ہیں ریشمی رومال پر، حالانکہ وہ حروف ہوتے ہیں، کتابت ہوتی ہے، اور اتنی رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر کام کرتے ہیں، اور ریشمی رومال کی تحریک سے بہت دور تک اپنی آواز پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ایک غداری کرتا ہے، اور غداری کی وجہ سے انگریزوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ریشمی رومال کی تحریک چلی ہے۔ ادھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، وہاں کہہ کر جو شریف مکہ، جو برٹش گورنمنٹ کا نمک کھانے والا تھا، اسے خط لکھ کر انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرتے ہیں۔ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، ان کے استاذ کا نام ملا محمود ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ تھے، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گرفتار ہوتے ہیں۔ گرفتار جب ہوتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں استاذ ضعیف اور کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، انگریز کے ایک افسر سے کہتے ہیں کہ انگریز سے کہو کہ ان سے زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، محمود حسن دیوبندی سے زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، لہذا پہلے حسین احمد مدنی کو گرفتار کرو۔ وہ اس کو سمجھا دیتا ہے،
شریف مکہ کو زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، ان کو گرفتار کرو۔ حسین احمد مدنی کی تمنا ہوتی ہے استاذ جیل میں رہیں گے، کوٹری میں رہیں گے، پریشانی ہوگی، اس بہانے سے مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو گرفتار کراتے ہیں، مالٹا کی جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ مالٹا کی جیل میں جا کر وہاں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وہ خدمت کرتے ہیں کہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، انتہائی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، عشاء کے وقت لوٹا میں پانی رکھ کر اس کو پیٹ سے لگا لیتے ہیں، رات بھر پیٹ سے لگائے رکھتے ہیں تو کچھ ٹھنڈک ختم ہو کر تھوڑی سی گرمی آتی ہے، اپنے استاذ کو تہجد کے لیے پانی پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا کہ ہر دن اس طرح سے پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب وفات پاتے ہیں دیوبند میں، جب ان کو غسل دینے والے غسل دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمر کے حصے میں کہیں بھی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے پوچھتے ہیں تو روتے ہوئے کہتے ہیں انگریزوں نے سلاخیں اور لوہے گرم کر کے اتنا داغا تھا، اتنا داغا تھا کہ سارے گوشت ختم ہو گئے، اور یہ کہا تھا بس اتنا کہو کہ انگریز سے جہاد کرنا فرض نہیں ہے، اتنا کہہ دو آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن کبھی نہیں کہتے ہیں۔ اور ترکی حکومت کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے کہتے ہیں لیکن کبھی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، اپنے حوصلے پر، عزم پر قائم رہتے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتوں سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ٹکرا جاتے ہیں۔ اسی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حکیم نصرت حسین رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیل گل رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کام کو اپنے ذمے لیتا ہے کہ جیل میں کام کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ لکھوں گا، چنانچہ ترجمہ لکھتے ہیں تو پورا قرآن کریم کا ترجمہ جیل ہی میں لکھ ڈالتے ہیں، اور تفسیر شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، پھر سورہ نساء تک پہنچتے ہیں، رہائی ہوتی ہے۔ بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس تفسیر کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا حافظ قرآن ہو جاؤں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی حافظ نہیں، تراوی کیسے پڑھیں گے؟ حضرت مدنی کہتے ہیں آپ دعا کیجئے میں قرآن یاد کرتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ قرآن یاد کرنا شروع کرتے ہیں، صبح کو بیٹھ کر شام تک ایک پارہ یاد کرتے ہیں اور تراویح میں سناتے ہیں۔ 30 دنوں میں 30 پارے یاد کر کے ایک مہینے میں حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور اس رمضان کو جو قرآن شروع تراویح میں پڑھانا شروع کیا، زندگی میں کبھی انہوں نے تراویح نہیں چھوڑی، ہمیشہ جب تک صحت اور طاقت رہی وہ رمضان میں تراویح پڑھاتے رہے۔ انگریز ایک نہیں 4 بار آپ کو قید کیے، جیل میں ڈالے، کراچی کا مقدمہ ہوا، اور بھی بہت سارے مقدمے ہوئے۔ انگریز نے کہا دیکھتے ہو کہ آپ کو شہید کر دیں گے، گولی سے اڑا دیں گے۔ انگریز کو دیکھ کر بھرے جلسے میں مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے۔ انگریز کو بلبل کہا، اس کی گولی کو گل پھول کہا۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے، میری قبر کہاں، یہ تو بتاؤ، کسے ڈرا رہے ہو؟ اور انگریزوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہم کو بنایا ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، یعنی انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ فتویٰ ہم نے سولی اور پھانسی کے تخت پر چڑھ کر دیا ہے، یہ کہہ رہے فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، شجر آزادی یعنی آزادی کے درخت کو پانی دے کر نہیں خون دے کر ہم نے بڑا کیا ہے، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، پھل اس نے پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، آج اس کا پھل پک رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ مدراس میں پیدا ہوتے ہیں، 1857 کی جو جنگ ہوتی ہے جس کے امیر المومنین امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اس جہاد کے روح رواں تھے، اصل تھے، اور اتنی تعریف کی ہے کہ ان کے خون ان کے بدن میں خون نہیں بہتا تھا بلکہ انگریزوں سے نفرت بہتی تھی، اور وطن کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انگریز کو نکال کر دم لینا چاہتے تھے، اور وہ لڑائی لڑی کہ پھر 1858 میں وہ شہید ہوتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی کے نام سے تاریخ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے بعض اکابر کی تاریخ ہے جو کہی گئی، اور ہمارے اکابر نے مولانا سید حسین احمد مدنی نے فرمایا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں میں اشک برسانا نہیں آتا، ناکامی ہوتی ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، ہماری تو فطرت ہی ہے کہ مصائب میں الجھ کر مسکراتے ہیں، ایک دو نہیں، ایسے ہی گاندھی جی نے قربانی دی، اور بعض ہندوؤں نے قربانی دی، بعض سکھوں نے قربانی دی، اور جب جا کر یہ ملک آزاد ہوا 1947 ہے، اس وقت ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور مسلمانوں نے اتنی قربانی دی، قسم بخدا 1857 سے پہلے صرف مسلمان ہی قربانی دے رہے تھے، ایک ہندو شریک نہیں تھا، ایک سکھ ایک عیسائی شریک نہیں تھا، 1857 کے بعد دوسری قوم کے لوگ آتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گاندھی جی کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں قیادت تمہاری ہوگی ہم تمہارے پیچھے لڑیں گے، ہندو کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیچھے رہیں گے پیچھے لڑیں گے تمہاری قیادت ہوگی، اس طرح سے لڑائی لڑتے ہیں، اور شانہ بشانہ سب مل کر ہندوستان کو آزاد کرتے ہیں۔ 1857 تک کوئی دوسرا شخص نہیں تھا کسی بھی قوم کا، بس مسلمان تھے، 1857 کے بعد سے 1947 تک جو مسلمان تھے وہ کم سے کم دو تہائی تھے، بقیہ ایک تہائی میں ساری قومیں تھیں، اتنی قربانیاں دی، آج مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وطن سے محبت ہے یا نہیں، اور ہندوستان سے محبت ہے یا نہیں، تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بتائیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس نے لکھا ہے، ایک مسلمان نے لکھا ہے، ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، ہم بھی بولے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، دلیل پوچھتے ہو تو سنو، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہم ہمارا دل جہاں ہے ہم کو وہی کا سمجھو، ہم سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن مکہ مکرمہ لوٹا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو مکہ مکرمہ لوٹا کر رہے گا۔ اللہ یہ کیوں نازل کرتے ہیں؟ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، غار ثور سے نکلتے ہوئے خفیہ راستوں سے نکل کر بہت دور جا کر جحفہ میں آتے ہیں۔ جحفہ میں جب آتے ہیں جو رابغ سے قریب ہے تو مکہ اور مدینہ کا مشہور راستہ نظر آتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کا جب مشہور راستہ نظر آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اصلی وطن مکہ مکرمہ یاد آ جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں بیت اللہ ہے، آپ صرف رسول نہیں، افضل الرسل اور افضل الانبیاء تھے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے اصلی باشندے تھے، لہذا مکہ مکرمہ یاد آتا ہے، وطن کی محبت یاد آتی ہے۔ تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ سے خطاب کر کے، اے مکہ اور پوری روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی کبھی میں تجھے نہیں چھوڑتا، کبھی میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اصلی وطن سے آدمی کو کیسے محبت ہوتی ہے، کیسا پیار اور کیسا عشق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں جہاں مکہ اور مکرمہ ہے وہیں اس کا وطن ہندوستان بھی موجود ہے، وہ اپنے وطن سے اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسے اسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اور مقدس مقامات سے محبت ہوتی ہے۔ بات گلوں کی ہوتی تو سہلے تھے ہم، بات گلوں کی ہوتی تو سہلے تھے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ وآخر دعوانا۔